السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ او برائن نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان امن کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. رابرٹ او برائن کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا کہ بین الافغان مذاکرات کا انعقاد بغیر کسی تاخیر کے جلد ہونا چاہیے. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ رابرٹ او برائن نے صدر اشرف غنی سے مفید بات چیت کی جس میں انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ ایک خود مختار جمہوری اور متحد افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اب کبھی بھی بین الاقوامی دہشت گردی کی آماجکا نہیں بنے گا. یاد رہے کہ خبروں کے مطابق طالبان کے 320 قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی بین الافغان مذاکرات کے آغاز کی راہ میں حائل ہے. قومی سلامتی کی کونسل نے طالبان کے مذکورہ 320 قیدیوں میں سے 47 قیدیوں کی رہائی کی تصدیق نہیں کی ہے، جس کا ذکر میڈیا میں ہوتا رہا ہے. تاہم کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں معلومات جلد فراہم کریں گے. تجزیہ کار ولی اللہ شاہین کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کو لویا جرگے کے مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اور طالبان قیدیوں کو رہا کر کے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار کرنی چاہیے. اسی دوران افغانستان اور پاکستان میں کووڈ-19 کے کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پاکستان اب پیدل سرحد عبور کرنے والوں کے لیے تورخم کی سرحد کھول دے گا. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ تورخم سرحد کھلنے کے منتظر افغان دوستوں کے لیے جلد اچھی خبر دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی چمن کی سرحد کو کھول دیا ہے اور ہزاروں افراد سرحد عبور کر رہے ہیں. ان کے مطابق پہلے روز تقریباً 60,000 نے سرحد پار کی، اور یہ ہمارے درمیان تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور محکمہ انصاف ڈیموکریٹ قیادت والے شہروں میں بقول ان کے بائیں بازو کے سول بدمنی کی چھان بین کا آغاز کر رہے ہیں. صدر نے کہا کہ شہری علاقوں میں تشدد کے خلاف کی جانے والی وفاقی کارروائی کے نتیجے میں 200 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان میں 100 پورٹلینڈ اوریگون سے تحویل میں لیے گئے ہیں. صدر نے وائٹ ہاؤس بریفنگ روم میں رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میں ہم کبھی بھی ہجوم کا دباؤ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہجوم کے دباؤ کو تسلیم کرنے سے جمہوریت کا خاتمہ ہوتا ہے. صدر کے اس بیان سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ صدر بقول ان کے تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے برسوں میں فروغ دیا گیا ہے. بھارت کے الہ آباد ہائی کورٹ نے گورکھپور کے ڈاکٹر کفیل خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. انہیں گزشتہ سال دسمبر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف تقریر کرنے پر 29 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا. پہلے ان کے خلاف مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا، اور پھر 10 فروری کو ان کی ضمانت منظور ہونے کے 2 روز بعد انتہائی سخت قانون قومی سلامتی ایکٹ لگا کر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے این ایس اے کے نفاذ کو کالعدم قرار دے دیا. اس وقت ڈاکٹر کفیل متھرا کی جیل میں بند ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالبہ صفورہ زرگر کے معاملے کے مانند یہ معاملہ بھی عالمی سطح پر موضوع بحث بنا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ماہ کے بعد العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے. مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کا احتساب برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست پنجاب حکومت نے مسترد کر دی ہے. حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی مولانا اسام الدین کی جانب سے اسمبلی کے بارے میں غیر مناسب الفاظ پر ان کی رکنیت 1 روز کے لیے معطل کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پیش خدمت ہے پروگرام جہان رنگ، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر اس پروگرام میں گفتگو کریں گے وہ کچھ ہیں، جبری گمشدیوں کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، جس کے بعد بات ہوگی سینٹ میں الیکشن کے دوران ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کو روکنے کے لیے آئینی ترمیم لانے کے فیصلے کے بارے میں، اور آخر میں گفتگو کریں گے بھارت اور چین کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے یہ الزام لگایا ہے کہ چین نے اختتام ہفتہ اشتعال انگیز کارروائیاں کی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہندی حسن اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی محترمہ آمنہ جنجوا۔ ڈاکٹر مہندی حسن، فورسڈ ڈسپیئرنسز ہیں اس کے بارے میں، حکومت تو کا موقف یہ ہے کہ وہ قانون سازی کر رہی ہے، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہا کہ قانون سازی ہو رہی ہے اور ہم بہت قریب ہیں قانون سازی کے۔ اس مرحلے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مطالبہ کہ اس سلسلے میں قانون سازی کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے گورنمنٹ تو آلریڈی اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے۔
دیکھیے، گورنمنٹ کی کوشش اپنی جگہ، لیکن جو حالات درپیش ہیں اور آج سے نہیں بہت پہلے سے، اس حکومت سے بلکہ بابی بیبی جو ہوتا رہا، یہ کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک قانون ہے پاکستان میں جو انگریزوں کے غلامی کے زمانے سے ہے، کہ اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں کچھ الزام میں، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے عدالت میں پیش کر جاتے ہیں۔ یہ جو مسنگ پرسن کا کانسیپٹ ہے، یہ کسی مہذب سوسائٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رشتے داروں کو، عزیزوں کو، لواحقین کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا آدمی کہاں گیا اور کس حال میں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایسے 2000 کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے یہاں، یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم تو نہیں ہے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2000 آدمی اس فہرست میں شامل ہیں، جن کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے۔ خیال ہے کہ کچھ اس میں سے انلیگل ذرائع سے باہر چلے گئے ہوں گے، جو ایران اور یونان کا راستہ اختیار کرتے ہیں انلیگلی یورپ جانے کے لیے۔ کچھ مارے جاتے ہیں راستے میں، حادثے ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے جاتے ہیں، اور کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان لا انفورسمنٹ کی جو سروسز ہیں ہماری، ان کے قبضے میں بھی ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیس کمزور ہے اور عدالت پہ ثابت نہیں ہو سکے گا، وہ اس کو اپنی بنائی ہوئی ایسی پرائیویٹ جگہوں پہ رکھ لیتے ہیں، جہاں سے ان کا پتہ چلانا یا معلوم کرنا کہ کہاں ہیں بہت مشکل ہوتا ہے۔
اچھا، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں، ابھی حال میں جو واقعہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج پر کراچی میں، اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں حملہ آور، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے نام مسنگ پیپل کی لسٹوں میں شامل تھے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خالی الزام ہی نظر آتا ہے، لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔
میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 2-3 قسم کے افراد شامل ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سروسز کے لیے یا ان تنظیموں کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں جو حکومت کی گڈ بکس میں نہیں ہیں، وہ خواہ مذہبی تنظیمیں ہوں یا کوئی دوسری تنظیمیں ہوں جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان میں بھی شامل ہو کے لوگ جو ہیں وہ گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔
حکومت کی گڈ بکس میں نہیں ہیں جو تنظیمیں، حکومت کی گڈ بکس میں نہیں ہیں یا وہ تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف ہیں اور حکومت کے خلاف ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں؟
جی، ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں اس میں سے ایسی ہیں جو بین بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ موجود ہیں، وہ کام کرتی ہیں، اور ہر بقرعید پہ، عید الاضحیٰ پہ یہ اعلان کرنا پڑتا ہے حکومت کو کہ آپ اپنے جانور کی کھال کسی ایسی تنظیم کو جا دیں جن پہ پابندی عائد ہے یا جن کو ہم نے اپروو نہیں کیا ہے. لائسنس جاری کرتے ہیں باقاعدہ حکومت والے کھالیں جمع کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایسی تنظیمیں جو ان پہ پابندی ہے وہ ایکٹیو ہیں اور وہ اپنا کام کرتی ہے, شامل ہو جاتے ہیں لوگ.
تو مگر پھر آپ تفریق کیسے کریں گے, کون لوگ واقعی مظلوم ہیں اور کون لوگ وہ ہیں جو صرف پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے شامل ہوئے ہیں یا غائب ہوئے ہیں؟
مطلب وہ نظریاتی طور پہ ایگری کرتے ہیں نظریے سے, اور وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً ایسے بھی ہیں جن پہ الزام حکومت کی طرف سے یا حکومت کے اداروں کی طرف سے لگایا جاتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے گا.
حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے, ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
دیکھیے, قانون تو پہلے سے بھی موجود ہے, سوال یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا کسی بھی قانون کو, اور جب تک اس قانون کو مکمل طور پہ سامنے نہ لایا جائے, اس پہ ڈبیٹ نہ ہو جائے, ڈسکشن نہ ہو جائے, ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اور قانون پہلے بھی موجود ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا عدالت میں پیش کرنا سکتی ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. تو قانون سے زیادہ قانون پہ عمل کی بات ہے, اور قانون کی حکمرانی کی بات ہے, اس کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں ہمارے.
اچھا, ایک ادارہ بھی حکومت نے قائم کیا ہے اس سلسلے میں, وہ بھی کاروائیاں کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, اور اس نے بھی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں خاصا کام کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
دیکھیے, ادارے تو یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے, اور اگر وہ پولیس کو استعمال کرے یا دوسری لا انفورسمنٹ کا جو اسٹاف کے تابع ہے اس کو استعمال کریں, تو کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر قانون پہ عمل کیا جائے تو نئے قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے, قانون تو آلریڈی موجود ہے. مگر بہرحال اگر وہ قانون بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پبلک کریں, اس پہ ڈبیٹ کرائیں, ڈسکس اس کو کر لیں, لوگوں کی کیا رائے ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ آمنہ جنجوا صاحبہ, آپ کی بھی ایک تنظیم ہے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس, اور مسنگ پرسنز کے سلسلے میں آپ کو بہت کام بھی کر رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اس سلسلے میں, اور ایک ادارہ بھی قائم ہے, وہ ادارہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں؟
جو کمیشن آف انکوائری ہے,
جی
جی, بس ان کا یہی ہے کہ وہ پورے پاکستان سے کیسز کو لیتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7,000 سے زائد کیسز ہو گئے ہیں. گزشتہ 10 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے, مگر جو ان کا اپنا مینڈیٹ ہے کہ جب یہ گمشدگی میں ملوث افراد کے خلاف وہ مقدمے درج کریں گے, وہ آج تک کسی ایک کے خلاف بھی نہیں کر سکے. دوسری طرف یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 7,000 سے زائد کیسز درج ہوئے. ان کا تو یہ کام تھا کہ یہ مسئلے کے لیے سفارشات پیش کرتے تاکہ یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جاتا, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور دوسری طرف یہ جو سلوک روا رکھتے ہیں مظلوم فیملیز کے ساتھ, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مظلوم فیملیز مجرم ہیں, اور ان کے ساتھ انٹروگیشن والا سلوک ہوتا ہے. اگر کوئی ماں بہت زیادہ روئے گی, فریاد کرے گی, تو اسے کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا. اور ایک دفعہ ایک ماں جو تھی, جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہے, وہ دیر سے پہنچی تو اسے اندر ہی نہیں آنے دیا گیا. تو دیکھیے, ایک تہذیب کامل سلوک آخر یہ خاندان کب تک برداشت کریں گے جو کہ ایک لائن میں کھڑے ہیں؟
اچھا, جو اس وقت
کو ایک سال بعد باری آتی ہے, کسی کی 3 ماہ بعد, کسی کے 6 ماہ بعد, تو کیا یہ 3 سال ان کے وہی سربراہ جو پچھلے 7 سال سے وہی چلے آ رہے ہیں, 7-8 سال سے, جس سے جاوید اقبال جو کہ نیب کے بھی چیئرمین ہیں, اور جب یہ نیب کے چیئرمین بنے تھے تو ان کو اصولی طور پہ ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ ایک عہدہ چھوڑ دیں.
اچھا,
اور جو اس کمیشن کا سربراہ ہے وہ کسی ریٹائرڈ جج کو نہیں بلکہ حاضر سروس جج کو ہونا چاہیے.
اچھا, اب یہ بتائیے, آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے سلسلے میں؟
دیکھیے, جو کیسز جو انہوں نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں اور اتنی دیر بعد ان کی باری آ رہی ہے, تو اس طرح سے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. آپ جو ہائی کورٹس ہیں ان میں جو کیسز ہیں ان کو جانے دیں, جو سپریم کورٹ میں کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں سنے جائیں, وہاں پر جس طرح کی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے اور حل ہوتی ہے کمیشن میں تو کبھی بھی نہیں ہوتی. اور سپریم کورٹ جب یہ 2014 اور 2015 میں جب مسعود جنگا کی کیس کی پیک تھا, بالکل اس وقت وہ ٹاپ کے اوپر تھا کیس, اور اس وقت یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا, سپریم کورٹ اس کے اوپر فائنل ڈیسیجن دے سکتی تھی, مگر کیونکہ وہ تمام کیسز کو دھکیل دیا کمیشن کی طرف, تو وہ عدالت جو ایکشن سخت ایکشن لے سکتی تھی وہ نہیں لیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ جو خاندان ہیں یہ بےچارے رسوا ہو گئے ہیں, چکر سے چکر لگا رہے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں مل رہا, نہ انہیں انصاف مل رہا ہے نہ انہیں اور کچھ مل رہا ہے.
اچھا, موجودہ حکومت سے آپ اس سلسلے میں کیا توقعات رکھتی ہیں اور کیا آپ چاہتی ہیں کہ حکومت کرے سلسلے میں؟
موجودہ حکومت تو دیکھیں انہوں نے تو آتے ہی انہوں نے ایک بڑا بولڈ قدم لیا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ وہ میٹنگ کریں گے اور اس سلسلے میں وہ بات کریں گے. پھر ان کے جو الائز ہیں جو سردار اختر ننگل اور اس طرح کے جو بلوچ گروپس ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک کہ یہ بلوچستان کے مسنگ پرسن آزاد نہیں ہوں گے ہم آپ کا تعاون ساتھ چھوڑ دیں گے اگر آپ نے اس کے ایشو کو سیریسلی نہ لیا. تو ہمیں تو یہ امید تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے اچھے روابط رکھتے ہیں اور ان کے الائنس جو ہیں وہ بھی اس 1-point ایجنڈا میں بڑے اسٹرانگ ہیں, تو یہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ لیں گے, مگر ایسا نہیں ہو سکا. حالانکہ دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ایز اے نیشن بھی ہم کو بدنامی نہیں چاہیے. اقوام متحدہ میں جب ہمارے ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے وہ چیک ہو رہے ہوں گے یو پی آر کے اندر, یہ 2021 میں ہمارا یو پی آر ڈیو ہے, تو کیا ہم جواب دیں گے جب 194 کنٹریز ہم سے سوال کر رہی ہوں گی؟
اس وقت آپ کے پاس جو لسٹ ہے وہ کتنے لوگ ہیں مسنگ اس وقت؟
میرے پاس جو ہے وہ 2700 کیسز ہیں اور جن میں سے تقریباً 1200 وہ کیسز ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور پہ حل ہو گئے ہیں. تقریباً 400 کے قریب ایسے وہ ہیں جو کہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں, 325 کے قریب شہید ہو چکے ہیں اور بہت سارے مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں. تو جب 2700 میں سے یہ ڈیولپمنٹ ہے تو باقی بھی جو پورے ملک سے اگر 7000 کیسز کمیشن کے پاس ہیں اور مختلف عدالتوں میں اگر آپ اندازہ ایک اندازے کے مطابق 1300 وہ کیسز ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں, تو رفلی ایک 10000 کی فگر بنتی ہے جو کہ جبری گمشدگی سے گزرے ہیں یا وہ گزر رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. آپ کو ان تمام کیسز کو کلوز کرنا چاہیے اور جینوئنلی کلوز کرنا چاہیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے, سچائی کے ساتھ ان کے خاندان والوں کو بتا دیں کہ کیا ہوا, پرانے کیسز میں انہیں بتا دیں کہ وہ زندہ ہیں یا وہ نہیں ہیں زندہ, ان کی بیویوں کو چین آ جائے گا, ان کے بچوں کو ان کے سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم یتیم ہو چکے ہیں, کیا ہم اپنے جو ہماری جو خاندانی وراثت ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں, یا ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لاپتہ شخص کا سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان میں ڈیفائن نہیں ہے, وہ لاپتہ شخص کی جائیداد یا اس کے والد کی جائیداد اس کے پوتے کو نہیں مل سکتی. بینک اکاؤنٹس ہیں جو سیل ہو جاتے ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود تقریباً میں 8-9 سال تک میں اپنے گھر کا خرچہ قرضہ لے کے چلاتی رہی اور اپنے بچوں کی تعلیم میں نے اپنے شوہر کے دوستوں کی مدد سے کی. تو آپ خود بتائیے جو کہ غریب گھرانوں کے لوگ ہیں, جو جوان جوان خواتین ہیں جن کے شوہر اٹھا لیے گئے, وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہوں گے کہ نفسیاتی طور پہ کس طرح یہ قوم کی جو مائیں ہیں یہ اپسیٹ ہو رہی ہیں, یہ کیا پرورش کریں گی اپنے بچوں کی, کیا تعلیم دیں گی؟
بہت شکریہ آپ کا جناب. اور اس عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کی حقوق انسانی کی وزیر شیری مزاری نے ایک میڈیا ٹاک میں کہا,
انفوسس اپیئرنسز کا بل اب کافی عرصے سے لا منسٹری میں ہے, غالباً انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ سارے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں, تو یہ اب ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد کریں. کیونکہ اس میں اور تو چھوڑے فیملیز پہ جو افیکٹ پڑتا ہے وہ بہت زیادتی ہوتی ہے. صاحب کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو وہ ایشو اپنا ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا, لیکن وہ لوگوں کے جو فیملیز ہیں ان کے پہ جو فائنینشیل پریشر ہے, یہ ایموشنل پریشر ہوتا ہے ایک فائنینشیل پریشر, اس ڈسپیئرڈ شخص کی نہ بینک اکاؤنٹ فیملی ایکسس کر سکتی ہے نہ پراپرٹیز کچھ کر سکتی ہے, تو ان پہ جو فائنینشیل یہ مصیبتیں ہوتی ہیں ان کا حل اسٹیٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ یہ چار پانچ دس سال تک گزر جاتے ہیں اور وہ فیملیز کے فائنینشیل پرابلمس کا کوئی سوچتے ہی نہیں.
یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں کہ اس سلسلے میں حکومت اور کیا کر رہی ہے اور یہ کہ حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت روکنے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی سے متعلق پیش رفت ہوئی اور وفاقی کابینہ نے سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے کے لیے آئینی مسودے کی منظوری دے دی ہے. ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پل ڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد. ہم اس تحریک کے آئینی اور سیاسی پہلو پر گفتگو کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب, یہ فرمائیے کہ پارٹی کی وفاداری تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک قانون پہلے ہی سے پاکستان میں موجود ہے, اب یہ ایک نئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے, ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوگا اور اس سے جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے یہ دو الگ باتیں ہیں. یہ جو سیکرٹ بیلٹ والی بات ہے یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے کہ سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے الیکشن کے باقی تمام الیکشن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی اگر یہ اوپن بیلٹ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. تو یہ جو جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے وفاداریاں تبدیل کرنے کا, تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر چار ڈسٹنکٹ کنڈیشنز ہیں کہ اگر وہ کنڈیشنز ہوں گی تو پھر ان کے اوپر ڈیفیکشن کا الزام لگ سکتا ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اس میں نو کانفیڈنس موشن ہو یا کانفیڈنس موشن ہو, منی بل کی اپروول ہو یا پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ووٹنگ کا سوال ہو, تو یہ چیزیں اگر ہوں اور اس پہ پارٹی کی ڈائریکشن پارلیمنٹیرینز کے لیے بائنڈنگ ہے, اگر وہ اس وقت خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر ڈیفیکشن کی کلاس لاگو ہو جائے گی. لیکن یہ جو ووٹ لینا ہے سوائی اسمبلی کے ممبرس کی طرف سے سینٹ کے الیکشن میں, یہ آپ اس لسٹ میں نہیں آتا جس پر ڈیفیکشن کلاس لاگو ہو سکتی ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ یہ خفیہ ووٹنگ ہے, پتہ نہیں چلتا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, تو لہٰذا اپنی پارٹی کو ووٹ دیا یا نہ دیا اس کا تو پتہ ہی چلتا مشکل ہے, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈیفیکشن ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شاید ہمارے فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن میں یہ انٹینشنلی اتنی فریڈم ہمارے لیجسلیٹرز کو دی ہوئی ہے تو ایسے معاملے میں اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ دے سکتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ دو کانسٹیٹیوشن کی ڈفرنٹ آرٹیکلز ہیں اور ان میں تبدیلی کرنی پڑے گی اگر اس میں کسی چیز کو بھی بدلنا ہے.
اچھا, اب یہ جو سینٹ میں ووٹنگ کے لیے آئینی ترمیم کی تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے یہ بنیادی طور پہ تو یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو صوبائی اسمبلی کے ممبر چونکہ خفیہ جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا, تو وہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ پیسے لے کے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت لے کے اپنی پارٹی کی مرضی کے برخلاف ایسے آدمی کو ووٹ دے دیتے ہیں جس کے ذمہ پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو خیال یہ کیا جاتا ہے میڈیا میں یہی آتا ہے کہ کروڑوں روپئے کی لین دین ہوتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ شاید اکا دکا کیسز میں ایسے ہوتا ہو, لیکن یہ فرض کر لینا کہ یہ جو بھی اگر اپنی پارٹی کی مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دیتا وہ لازمی کرپٹ ہے یا وہ کرپشن کر رہا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کانشنس وہ خود ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہو کہ یہ اسے اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, اور کوئی کانسٹیٹیوشن بھی اسے پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ دے. اب اس کے اوپر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک طرح سے پچھلے الیکشن کے موقع پہ تمام پارٹیوں کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو پبلک پوزیشن ہے, وہ سب اس بات پہ تقریباً متفق ہے کہ یہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے. پی ایم ایل ایم نے بھی اس کے بارے میں بیان دیا تھا, پی 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 نے بھی کیا تھا, جماعت اسلامی تک نے دیا تھا کہ یہ جو ووٹنگ ہے یہ اوپن ہونی چاہیے اور خفیہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کرپٹ پریکٹسز کو بڑھاوا ملتا ہے. تو اگر اتنی پارٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو پھر تو یہ دستوری ترمیم میرے خیال میں پاس ہو جائے گی, اور اگر پاس ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیٹرز کے پاس جو چند چیزیں رہ گئی ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے, یہ اس کا نتیجہ ہوگا. مطلب یہ بالعموم ایک یا دو سینٹ کی سیٹوں کے اوپر سوال کرنا ہوتا ہے, ورنہ بالعموم جو پارٹیوں کی پروٹیکٹڈ سیٹیں ان کی ہوتی ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ کی رسپیکٹ سے اتنے لوگ منتخب ہوں گے اتنے ہی ہوتے ہیں, ایک یا دو کا فرق پڑتا ہے, اور وہ ایک یا دو کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہمارے سینٹ کی راجنیتی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس کے ملک کی سیاست بدل جائے.
احمد بلال محبوب صاحب, سینٹ کے پریسیڈنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی گئی تھی, اس وقت جو صورتحال بنی تھی اس کے پیش نظر تو اوپن ووٹنگ خود اپوزیشن کی پارٹیز کے فیور میں بھی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی, کیا یہ ایک تضاد نظر نہیں آتا؟
دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ چیئرمین صاحب کے خلاف جب تحریک اعتماد ہوئی تھی تو اس موقع پہ بھی پارٹیوں کی اپوزیشن کی پارٹیوں کی ایک واضح اکثریت موجود تھی, لیکن وہ تحریک اعتماد کو کامیاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس وقت کی سچویشن یہی تھی کہ وہ خفیہ ووٹنگ تھی اور ڈیفیکشن کلاز کا اس کے اوپر اطلاق نہیں تھا, تو ممبرز نے اپنی ڈسپشن اپنا استحقاق اپنا یہ سمجھیے کانفرنس کا ووٹ استعمال کیا. اگرچہ کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا یا کوئی رشوت تھی یا کیا تھا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میجورٹی جن ممبرز نے اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے برخلاف ووٹ کیا انہوں نے اپنی مرضی استعمال کی, ضروری نہیں کہ وہ کرپٹ ہوئے ہوں. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ابھی چند ہی ماہ پہلے پیپلز پارٹی نے انہی کے حق میں اپنے سینیٹرز کو ووٹ دینے کے لیے کہا تھا, چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کو ان کو باقاعدہ ڈائریکٹ کیا تھا. حالانکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل ایم وغیرہ نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ چونکہ انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی حمایت ہوگی, تو انہوں نے بہت پیپلز پارٹی کو روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بار اس کے تحت یہ سنجرانی صاحب کو الیکٹ کرانے میں مدد کی. تو اب چند ماہ کے بعد یہی ممبر یہ سوچتے ہوں گے کہ ابھی چند ماہ میں کیا بدل گیا ہے, اور یہ چیئرمین سینٹ کارگزاری بھی اس کی ٹھیک ہے, کارکردگی بھی ٹھیک ہے, تو آخر کیوں ہم اس کے خلاف ووٹ دیں؟ تو یہ سوال, وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ وہ جس طرح اس کو کہا جائے اس کے حساب سے ووٹ دے دیں, تو سوچنے سمجھنے والے آفٹر آل ہیومن بھی. تو میرا خیال ہے کئی لوگوں نے سوچ سمجھ کے اس کو اس اتفاق نہیں کیا اور اس کے خلاف ووٹ دیا. تو یہ اصل اس کا معاملہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کو کنونس کرنا چاہیے. صرف یہ کہ وہ ایک قانون کی مدد سے چاہیں کہ اب ان کو مجبور کر دیا جائے تو ہمارے اشارے پہ چلیں, یہ غالباً ہمارے دستور کی منشا نہیں ہے, اس کی انٹینٹ نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں,
کے ممبرس کو کم از کم اتنا استحکام ہونا چاہیے، نیوے ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اپنے ضمیر کو بھی استعمال کر لیں، بجائے اس کی ہر موقع پہ انہیں ڈکٹیٹ کیا جائے اور ان کو روبوٹ سمجھا جائے۔
موجودہ حالات میں آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے؟
میرے خیال سے تو یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اگر یہ پارٹیاں چونکہ اس وقت آپس میں ان کی بہت چپکلش ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس میں اختلاف کی پارٹیاں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل ایم اور دوسری طرف پی ٹی آئی، ان دونوں کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تقریباً ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری پارٹیاں جو میں نے جن کے نام لیے ہیں وہ تنگ ہیں اس بات پہ، وہ زیادہ کنٹرول چاہتی ہیں اپنے ممبرز پہ کہ جس طرح سے ان کو ڈائریکشن دی جائے اس کے مطابق ووٹ دیں۔ وہ یہ سرپرائز نہیں چاہتے کہ وہ کل کو کچھ اور توقع کر رہے ہوں اور وہ ووٹ کسی اور طرف نکل آئے، تو اس لیے اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ترمیم منظور ہو سکتی ہے، کیونکہ پی ایم ایل ایم بھی اس کی حامی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کی شاکی رہی ہے ماضی میں، اور جماعت اسلامی تک بھی یہ بات کہی ہے، تو پارٹیوں کا ان جنرل اس کے حق میں ہے کہ یہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ احمد اللہ محبوب صاحب۔ سلمان عابد صاحب، یہ جو سینٹ میں ووٹنگ کے لیے ایک آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے گی، اول تو بتائیے کہ آئینی ترمیم کے آنے کے چانسز کیا ہیں، کیا یہ ترمیم منظور ہو سکے گی؟
پہلی بات تو یہ کہ جی موجودہ صورتحال میں جو اس وقت کا ڈیکورم ہے سیاسی، اور جس قسم کی مہادرائی ہمیں سیاسی جماعتوں کے درمیان یا حکومت یا اپوزیشن میں نظر آتی ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ کہیں کوئی بڑا اتفاق پیدا ہو سکے ذرا ایک مشکل بات نظر آتی ہے۔ اس کو اس طرح کی قانون سازی کا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے سینٹ کے اندر جو ہمارے ہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور جس انداز کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، ابھی بھی ہوتی رہی ہے، اس سے بھی سینٹ جیسے اہم ادارے کا جو تقدس ہے وہ کافی مجروح ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کئی ارکان کو ووٹ بیچنے کے کانٹیکسٹ میں یا ووٹ فروخت کرنے کے کانٹیکسٹ میں یا اپنی وفاداری تبدیل کر کے کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے پر ان کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی خارج کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو چکا ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کچھ ہو چکا ہے، تو ایک بیک گراؤنڈ تو موجود ہے سینٹ کے کانٹیکسٹ میں اس ساری سچویشن کا جو آئینی ترمیمی بل لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر اتفاق کرے، کیونکہ اس وقت جو سینٹ کی اندر جو پوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کے پاس اتنی پارٹ پوزیشن تو نہیں کہ وہ اس کو تن تنہا اس کو منظور کرا سکے، ماسوائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مدد کے ساتھ یہ کام کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جنرلی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح کی ترمیم کے حامی ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر یہ جو خاص طور پہ ووٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے یا وفاداری بدلنے کی باتیں ہیں یا سینٹ کو فعال اور متحرک بنانے کے کانٹیکسٹ میں ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے جنریٹ کرنے کی بات ہے، اس پر تو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب یہ کیسے ہو سکے گا یہ مشکل نظر آتا ہے موجودہ مہادرائی میں، جہاں افریقین جو ہے یعنی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے دست و گریبان نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ابھی حال ہی میں یہ جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، اور جس انداز سے حکومت نے کہا کہ اپوزیشن ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے اور وہ این آر او لے کے لینا چاہتی ہے، تو ایسے میں مسلم لیگ کے کئی لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئندہ حکومت کے ساتھ کسی بھی ایشو کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ کیسے اکٹھے ہو سکیں گے، کیسے اتفاق کی رائے پیدا ہو سکے گا، یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے، اس قانون سازی سے کس کو فائدہ زیادہ پہنچے گا؟
دیکھیے مجموعی طور پہ تو اس وقت فائدہ جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کو پہنچ سکتا ہے، جو سب سیاسی جماعتیں جو ہیں خود میڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل کے بارے میں اپنا رونا روتے رہے ہیں۔ اب کیونکہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں اور پی ٹی آئی کو لگتا یہ ہے کہ اس بار اس کی اکثریت جو ہے سینٹ کے اندر آ سکتی ہے، تو یقینی طور پہ بڑا فائدہ تو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ پی ٹی آئی کو ہی ملنے کا امکان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اس کو جماعتی مفاد سے ہٹ کے ایک بڑے سیاسی اور جمہوری فریم ورک میں یا آئینی فریم ورک میں دیکھنے کی کوشش کریں تو مستقبل کے تناظر میں تو یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ممکن ہو سکا۔ البتہ کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بہت شارٹ سپیل کے اندر سوچتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کو دیکھتی ہیں کہ ہمارے اس حمایت کرنے سے کس کو کیا فائدہ ہوگا، کس کو کیا نقصان ہوگا، اگر ہم اس قسم کی بحث میں پڑیں گے تو پھر یقینی طور پہ مسئلہ جو ہے وہ الجھاؤ کا شکار ہوگا۔
جو موجودہ سیاسی منظر نامہ ہے پاکستان کا، اس میں کیا آپ کو اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ کسی بھی مرحلے کے اوپر، کسی بھی اسٹیج کے اوپر اس سلسلے میں کوئی افہام و تفہیم ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو میری خبریں بھی ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کے اندر سے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک نظر آئے گا۔ وہ سندھ اسمبلی میں بھی ہوگا اور وہ پنجاب میں بھی ہوگا، مسلم لیگ نون کے اندر سندھ میں پیپلز پارٹی کے اندر ہوگا، اور فیڈرل لیول پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر ہوگا۔ تو خیال یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک ایسا گروپ بن جائے جو اس معاملے میں، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر سے فارورڈ بلاک ہوگا اور جو حکومت کی ہونے والی قانون سازی میں حکومت کی حمایت کر سکتا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم اس کو ایک بڑے وسیع تر قومی مفاد میں جو ہے حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر شاید نمبر گیم میں پی ٹی آئی آگے چلی جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی پھر ایک مہاجرائی پیدا ہوگی، کیونکہ جب آپ ایک فارورڈ بلاک کی مدد کے ساتھ یہ قانون سازی کریں گے تو پھر اس کی کوئی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ کریڈیبل نہیں ہوگی۔ ایک بات بہتر تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے، اس میں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں بنیادی طور پر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور کچھ ریفارمز کے اوپر فوکس کر لیں۔ وہ ہر طرح کی ریفارمز ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ایک ریفارمز کی کوشش ابھی نیب کے کانٹیکس میں ہوئی تھی اور وہ بھی متنازع بن گئی اور اس کو بھی این آر او کا نام دے دیا گیا۔ تو میں تو ابھی کوئی فوری طور پر کوئی بڑی امید نہیں دیکھ رہا جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر اس کے اوپر کوئی بڑی مفاہمت ہم دیکھ سکیں گے۔
پارٹی تبدیل ہونے کے حوالے سے ایک قانون تو آلریڈی موجود ہے پاکستان میں،
قانون موجود ہے لیکن قانون پہ عمل درآمد کا مسئلہ جو ہے، مثال کے طور پہ یہ جو خفیہ رائے شماری ہوتی ہے اس میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اب یہ جو امینڈمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ سب کو پتا ہوگا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، یعنی آپ اپنی پارٹی کے مینڈیٹ سے جو ہے نا وہ غداری نہیں کر سکیں گے، ان کی وفاداری کو لازمی اہمیت دیں گے۔ تو یہ اس طرح کی ترمیم ہے جس سے پارٹیاں جو ہیں وہ چاہیں گی کہ ہم اس کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھال سکیں اور لوگوں کے پاس یہ انڈیویجل رائٹ نہ ہو کہ وہ جس کو چاہے خاموشی سے ووٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیں۔ تو اس لیے اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے۔ جو پہلے والی ترمیم ہے اس کے تحت دیکھیے، پی ٹی آئی نے تو اپنے لوگوں کو باہر نکال دیا تھا لیکن کچھ بھی بڑا کام نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی کہ جن لوگوں نے پارٹی فیصلے سے برعکس جا کے ووٹ دیے ہیں ہم ان کے خلاف بڑی قانونی کارروائی کریں گے، لیکن وہ کمیٹی بس کمیٹی ہی رہ گئی، کچھ ہو نہیں سکا کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کوئی سنجیدگی کی اس میں ہمیں زیادہ دیکھنے کو تو نہیں ملی۔
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں حکومت کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس قسم کی ترمیم لائے جبکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ منظور نہیں ہو سکتی؟
دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر یہ ترمیم آپ کسی فارورڈ بلاک کی مدد سے کریں گے تو معاملہ متنازع ہو جائے گا اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر تینوں سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اتفاق رائے پیدا کر لیتی ہیں تو حکومت کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو طاقت کے زور پر کوئی اس طرح کی عمل کر کے جو ہے نا اس کی کوئی بڑی سیاسی اور مورل پولیٹیکل پوزیشن نہیں بن سکے گی، اس سے پھر مطلب متنازع ہی ہوگا۔ جیسے ابھی آپ نے ایف اے ٹی ایف کے اوپر دیکھا کہ پہلے دونوں جماعتوں نے حمایت کی، اس کے بعد جب یہ سینٹ میں گیا تو وہاں ان کی مخالفت ہو گئی اور کہا گیا کہ جناب اس میں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں تھی، حکومت نے ہم سے ٹھیک نہیں کیا، یا خاقان عباسی کے بقول کہ حکومت کا جو رویہ جو این آر او والی بات چیت تھی اس سے سارا ماحول ہی تلخ ہو گیا۔ تو میرا لگتا ہے کہ ابھی تو پاکستانی سیاسی ماحول میں تلخی بہت ہے اور خود حکومت نے بھی اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوئی بہت سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے، اور نہ ہی اپوزیشن نے کوئی اس طرح کی کوشش کی ہے کہ وہ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ کوئی دو طرفہ تعلقات میں بہتری پیدا کر سکے۔ تو دونوں طرف سے ہمیں مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس میں ابھی بہتری کے امکانات بہت کم ہیں۔
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ کے لیے جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کے لیے وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے اور خیال یہ ہے کہ اس کا بل جلد ہی پیش کر دیا جائے گا، اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور کیا موجودہ سیاسی صورتحال میں اس ترمیم کے منظور ہونے کے امکانات ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے سن رہے ہیں جو پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا، اور اس سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے بارے میں۔ اس کو ماڈریٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھی نفیس احمد بھائی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। पीर को भारतीय अफवाज ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीन ने पिछले दो दिनों में हिमालय की पहाड़ी सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की। बयान में मजीद कहा गया कि भारतीय अफवाज ने अपने मोर्चों को मजबूत करने के इकदाम उठाए ताकि चीन को ज़मीनी हकायक तब्दील करने की यक तरफा कार्रवाइयों से रोका जा सके। चीन के दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्ज़ाम की तरदीद की। चीनी तर्जमान ज़ाओ ली जियांग ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि चीनी सरहदी फौजों ने हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पाबंदी की है और कभी लाइन क्रॉस नहीं किया है। वाज़े रहे कि जौहरी हथियारों से लैस भारत और चीन का सरहदी तनाज़ा मई के महीने में मंजर आम पर आया जब मीडिया में इतलात आना शुरू हुई कि चीन ने लद्दाख की सरहद पर फौजों को तैनात किया। सरहदी इलाके में पैंगोंग झील भी शामिल है जहां चीन और भारत के दरमियान ताज़ा झड़प हुई है। इस मौजू पर सुनिए भारती, चीनी और अमरीकी नुक्ताए नज़र। जी तो मैं आप लोगों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त भारत से हैं नयामिमा बासु, द प्रिंट अखबार में डिप्लोमेसी की एडिटर हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हैं जो यहाँ वाशिंगटन डीसी में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक हैं, और मसूद सत्तार हैं पाकिस्तान से जो चीन में एपीपी के खसूसी नुमाइंदा रहे हैं कोई 8 सालों तक। हम शुरू करते हैं मिज़ बासु से। मिस बासु, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो तनाज़ा दोबारा खड़ा हुआ है चीन और भारत के बीच, इसमें जिस तरह का बयान भारत की तरफ से आया कि उन्होंने चीन की तरफ से ज़मीनी हकायक को तब्दील करने की जो कोशिश थी उसको पस्पा किया, इसकी ज़रा वजाहत कीजिए।
जी थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। देखिए पहली बात तो ये चाइना के साथ ये हमेशा बॉर्डर जो क्लैशेस है ये होते रहे हैं। मतलब ये तभी से हुआ है जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 से। वो इसलिए है क्योंकि एक्चुअल कंट्रोल जिसे बोला जाता है वो एक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि एक लाइन डिफाइंड है जो दोनों कंट्री रिकग्नाइज करती हैं, एक इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है। देर आर प्रोटोकॉल्स, अबाउट 5-6 प्रोटोकॉल्स जिसके तहत दोनों कंट्रीज एक इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। अब ये है कि सालों से जैसे हमें पता है चाइना का राइज हैज बीन फेनोमिनल, इंडिया का ग्रोथ भी इस रीजन में काफी डेकेड से अच्छे से चल रहा है। खैर अभी तो कोविड के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन सभी का खराब है, बट हमेशा से ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि ठीक है 1962 के बाद जो है कि देयर हैड बीन सर्टेन प्रोटोकॉल, इवन 1993 में प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन विच ये डिसीजन हुआ था कि दोनों कंट्रीज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रखेंगे और एट द सेम टाइम वो नेगोशिएशंस करते रहेंगे एलएसी के ऊपर। अब हालत ऐसा हुआ है यहाँ पे आपका मोदी सरकार आया हुआ है, उधर पे शी जिनपिंग है, दोनों ही बड़े एम्बिशियस लीडर है, दोनों ही पॉपुलिस्ट लीडर है, दोनों को ही अपने वोट बैंक के ऊपर खेलना होता है। खैर शी प्रेसिडेंट शी को तो इतना नहीं, बट मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो अपने वोट बैंक पे खेलना होता ही है। तो ये जो लेटेस्ट हुआ है ये मई से चल ही रहा है। मई के टाइम में सरकार इसको डाउनप्ले कर रही थी काफी हद तक, जब मीडिया बोल रही थी रिपोर्ट्स आ रहे थे फिर भी ये डाउनप्ले कर रहे थे। फिर एक सिचुएशन आया कि जब ये बात हद से बाहर चली गई तब जाके सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया। अब जो हुआ है उसमें ये है कि इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि देयर हैड बीन रिपोर्ट्स ऑफ सम क्लैशेस। 15 जून के गलवान क्लैश की तरह नहीं है कि जहां पे 20 सोल्जर इंडियन सोल्जर मारे गए और चाइनीज भी काफी सोल्जर्स मारे गए, बट ये एक मतलब हाथापाई हुआ है, फिस्टी कफ्स हैड बीन देयर बीन ब्लोज हैड बीन एक्सचेंज। बट ये है कि ये अभी जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा कि ये चीजें अभी नॉर्मल बन जाएंगी, स्टेटस क्वो के ऊपर डिस्कशन तो चल ही रहा है कि नहीं हम आपको स्टेटस क्वो चेंज नहीं करने देंगे। बट जैसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक्शन करने बोला है कि हम अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करता है तो इंडिया का भी टाइम आ चुका है कि असर्ट करे, विच इज वाई इंडिया अभी बहुत ज्यादा अलाइन करता है यूएस के साथ, इंडो पैसिफिक ले लीजिए या क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग ले लीजिए, तो ये टेंशन तो इंडिया में रहेगी एंड आई एम श्योर चाइनीज इतनी जल्दी डिसएंगेज तो करेंगे नहीं. सो टॉक्स आर गोइंग ऑन, लेट्स सी हाउ इट गोज.
मसूद सत्तार, आप बहुत सालों तक एपीपी के लिए चीन से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ये जो ताज़ा तनाज़ा है ये पेंगोंग सो लेक के करीब करीब हुआ है जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, ये बताएं कि आपके नज़दीक चीन के लिए ये सरहद क्यों इतना अहम है?
बात दरअसल ये है कि जैसे कि मेरी इंडियन कोलीग ने आपको बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक कंट्रोवर्सी एक लंबे अरसे से चल रही है, तो मैं भी जब चाइना में था तो इंडिया और चाइना की एक बाकायदा एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ था जो कि इसके ऊपर बातचीत करता था, लेकिन बस मीटिंग होती थी कुछ आउटकम नहीं निकलता था. अब जमीनी हकायक जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो वो चेंज होते जा रहे हैं. अब चीन भी कहते हैं कि बस अब इसको अब सो मच लिंगर ऑन नहीं करना. अब आज के जो क्लैशेज हैं ये कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, क्लैशेज का वर्ड यूज किया है इंडियन साइड ने. दूसरी बात ये है कि देखें इन्हें वर्ड बिल्कुल जो है ना चेंजेस और बड़ी क्विकली आती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लें कि दो तीन दिन पहले लास्ट वीक की बात है ना, यूएई ने इसराइल को जो है वो रिकग्नाइज कर लिया और आज इसराइल का एक जो है बहुत बड़ा डेलीगेशन बाय एयर सऊदी अरब एयर स्पेस यूज करते हुए वहां आया. अब इसी तरह जो है चाइना का भी है, वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग वी विल लिंगर अराउंड इन दिस, या तो अब इसको जो है आर करें या पार करें. अब ये जो आज जो क्लैशेस हुए हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं चाइना ने वहां पे मिलिट्री बैक जो है वो अपनी काफी ज्यादा बढ़ा दी है. दूसरी बात यह है कि चाइना के शी जिनपिंग का जो ड्रीम है BRI, वो उसको जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो उसको जो है वो पूरी दुनिया में इसको जब मैक्सिमम जो है वो उसको बढ़ाना चाहते हैं. तो इसी तरह जो है इसको जो है बर्मा की तरफ तिब्बत और नेपाल वगैरह इनको भी जो है इसमें अपने इसमें लेके आना चाहते हैं. आपको जैसे कि पता ही है कि सी पैक पे पाकिस्तान में चाइना की तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट है. तो वो सिर्फ अपनी जो इतनी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान के से बिजनेस करके या गवादर पोर्ट से ट्रांजेक्ट करके तो उसको इतनी जल्दी उसकी रिकवरी नहीं हो सकती इन्वेस्टमेंट की. जाहिर उसने अपने जो है बिजनेस को और फैलाना है, जैसे कि वो चाह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में भी जाएंगे. अब आप देख लेंगे वो इंडिया से चाह बहार का उनका जो है वो खत्म हो गए, अब वो जो है उधर चाइना जो है वो चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना. इसी तरह वो जो रेलवे ट्रैक उनका है ईरान का, वो चाइना दे आर कीन टू डेवलप दैट. तो एज ए होल मैंने कहा कि पूरी दुनिया में ये जो है अब चेंजेस आ रही हैं, वो जो पेंडिंग इश्यूज हैं दे वांटेड टू रिजॉल्व इट. इसलिए इसी तरह अब जो है चाइना भी चाहता है कि भाई अब इस मसले को जो है इंडिया के साथ इसको जो है अब सेटल डाउन होना चाहिए. अब सुनने में आया कि जी अब उनकी एक और मीटिंग होगी, लेट्स देखें कि क्या होता है. लेकिन अब जो है हालात जो है वो चेंज होते जा रहे हैं.
डॉक्टर जुबैर, जिस तरह हमारे दोनों मेहमानों ने कहा कि चीन एक उभरती हुई ताकत है, अमरीका भी भारत और चीन के सरहदी तनाज़े को गौर से देख रहा है, आप बताएंगे कि वाशिंगटन इसका कैसे तज्जिया करता है?
पिछली दफा टेंशन्स बढ़ी थी चाइना और इंडिया के दरमियान, तो अमेरिका ने अपनी आर्बिट्रेट करने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर की थी कि चीन और इंडिया जो है वो अमेरिका को अगर चाहें तो एज अ गो बिटवीन इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन जैसे आपको मालूम है ना तो चीन ने ना हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया था. अब जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें भी यही महसूस होता है कि खासतौर पर जब तक अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है और उसके इश्यूज में उनकी अटेंशन जो डाइवर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर दोबारा इस किस्म की ऑफर आई भी तो मुझे उम्मीद नहीं कि इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा. उसकी कई वजह, उसकी एक वजह तो ये है कि हालांकि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ गई है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ती चली जा रही है, उसके बावजूद कुछ ऐसे अहम इश्यूज हैं जिनको देखते हुए हिंदुस्तान अमेरिका के साथ पूरी तरह अलाइन नहीं करना चाहता. ان میں ایک تو ایشو جو آپ کے سامنے وہ یہ کہ ابھی تک ہندوستان اور رشیا کی جو ڈیفینس ارینجمنٹس ہیں بڑی ڈیپ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو ٹریڈ پرابلمس ہیں, جو ٹریڈ ٹینشنز ہیں ملکوں کے درمیان, وہ ایسی ہیں کہ جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتی تو آپ اسٹریٹجک ریلیشنز کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے پیسیفک میں کواڈ کے تحت, اور دوسری اسی قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں زیادہ اپنی ریسورسز کو ایڈ کرے, جو کہ ہندوستان کو ایٹ دس مومنٹ کوئی ٹھیک نظر نہیں آتا. تو مطلب یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان ٹینشنز ہوتی ہیں, ملکوں کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے وہ بائی لیٹرل ایشوز کو ٹرائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل بنانا نہیں چاہتے, جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف یہ بات آ جاتی ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ, وہ امریکہ کو اب ایک ایڈورسری سمجھنا شروع کر دیا ہے, تو اس لیے وہ بیسیکلی کسی طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوں گے, انلیس کہ یہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ جائیں اور رسک زیادہ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ چین جو ہے اس کی ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں یا ٹیکنالوجی ریلیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں بنسبت بینگ ڈیپینڈنٹ آن انڈیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کافی کنفیوز ہے, بٹ بڑی حد تک یہ دونوں ممالک جو ہیں اس کو بائیلیٹرلی سالو کرنا چاہتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ورکنگ گروپ ہے, جو اس وقت اسٹیبلشڈ سسٹم ہے, اس کو استعمال کریں.
جی ہاں, اس باسو میں یہ بتائیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چین اور بھارت کی طرف سے لداخ میں کمانڈرز ملے ہیں اور غالباً کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, لیکن جس طرح ڈاکٹر زبیر اقبال نے بتایا کہ کچھ پیچیدگیاں ہیں امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا بھارت قبول کرے گا کہ امریکہ بھارت اور چین کے سرحدی تنازع میں کردار ادا کرے؟
نہیں دیکھیے, جیسے انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح بولا ہے, انڈیا کے لیے ٹو ایکسیپٹ این آفر فرام یو ایس اگینسٹ چائنا میڈیشن کے, تو وہ تو اس کا سوال بالکل ہی نہیں اٹھتا ہے. وہ انڈیا نے جب انڈیا پاکستان کی بھی ایشو آتی ہے, تبھی بھی جب پریسیڈنٹ ٹرمپ نے بولا تھا ہی از ریڈی ٹو میڈیٹ, تبھی بھی انڈیا نے بولا تھا یہ بائی لیٹرل ہے. چائنا کے ساتھ تو ریلیشن شپ کافی, انڈیا اور چائنا میں کافی حد تک it has been a special and a long relationship. اگر آپ دیکھیں گی under Prime Minister Modi ایک نیا وہ چلا تھا informal summits کا, تو 2018 میں ہوا ایک informal summit ووہان میں, پھر 2019 میں ہوا انڈیا میں چینئی میں. سو تو دیکھا جائے دونوں لیڈرشپ میں ابھی بھی بات چیت ان دا سینس ہوتی ہے, اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز میں باتیں ہوتی ہے, جو کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول اور وہاں کی چائنیز فارن منسٹر وانگی ہے. تو جب تک نیگوسیشن, جب تک باتیں چل رہی ہے, تب تک سچویشن کنٹرول میں رہتی ہے اسٹریٹجکلی اینڈ ادر وائز آلسو. بٹ ہاں, ایک طریقے سے انڈیا الائن کر رہا ہے وتھ یو ایس, انڈائریکٹ سگنلنگ تو ہے ہی چائنا کے طرف کی, دیکھیے ہم کواڈ میں بھی ہے, ہم یو نو انڈو پیسیفک میں ہیں, ابھی کافی سارے ملٹری ایکسرسائزز جو ہوتی ہے وہ بھی چائنا کے طرف اشارہ کر کے ہوتا ہے. اور ایک بات آتی ہے ٹریڈ ریلیشن شپ کی, تو اگر آپ دیکھیں گے ایک جو آر سی ای پی جس کو بولا جا رہا ہے, جو آسیان اور دوسرے کنٹریز میں ہو رہا ہے, چائنا اس میں مین پلیئر ہے, ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ, اس میں سے انڈیا سڈنلی انڈیا واکڈ آؤٹ. وہ اسی لیے ہوا کیونکہ انڈیا کو ان اے وے یہ یو ایس کو بات اچھی نہیں لگی تھی کہ انڈیا ایک ریلیشن شپ کرے, ٹریڈ ریلیشن شپ جس میں فری ٹریڈ ہو ود آر سی ای پی. تو انڈیا از ناؤ ٹیکنگ کیلکولیٹو میجرز, اور جیسے کہ ایک اور آپ کے گیسٹ نے کہا کہ ابھی جو سچویشن ہے انڈیا میں جیو پالیٹکس یا دنیا میں لے لیجیے, سچویشن از ناٹ دا سیم ایز اٹ یوز ٹو بی ٹو ڈیکیڈز اور تھری ڈیکیڈز بیک. اور پوسٹ کووڈ تو ویسے بھی ساری ارینجمنٹ بدل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے آسٹریلیا جس طرح سے اگریسو ہو رہا ہے, ان کا اگر لیٹسٹ ڈیفینس بجٹ دیکھیں گی, آسٹریلیا اپنے طرح سے بھی انڈیا کے ساتھ دوسرے قسم کے ٹرائی لیٹرلز کر رہے ہیں وتھ آسیان کنٹریز. آسیان کنٹریز بھی کافی حد تک اپسیٹ ہے وتھ چائنا, بٹ چائنا کا جو ایک بڑا اکنامک نیٹ ورک ہے
چاہے وہ بی آر آئی کے طور پہ ہو یا یو نو دے گیو گرانٹس اور لونز ایٹ لیسٹ ان انڈیاز امیڈیٹ نیبرہڈ. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انڈیا کو کافی کیلکولیٹو اسٹیپس لینے پڑیں گے. بٹ ہاں ابھی تو یو ایس کا میڈیشن کا بات ہے, آئی ایم شیور کرے گا بھی نہیں بیکاز آف دا ٹف الیکشنز دیٹ آر گوئنگ ٹو کم ان, آئی ایم شیور دس از گوئنگ ٹو بی ہسٹورک. تو انڈیا ابھی تو یو ایس کا اٹینشن بھی دوسرے طرف ہے, بٹ ایون اف دے آفر انڈیا یہ کبھی کرے گا نہیں بیکاز دین اسٹریٹجیکلی اٹ ول بی اے میجر فارن پالیسی شفٹ فار انڈیا جو انڈیا ابھی نہیں کرے گا. بٹ ہاں انڈیا میں ابھی بات چیت چل رہا ہے کہ جب کہ چائنا اتنا ملٹری ان کا بڑھ رہا ہے شوڈ بی لک ایٹ دا ون چائنا پالیسی. وہ اس طرح سے کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا آلسو لکس ایٹ ون انڈیا پالیسی, جبکہ وہ کشمیر کو لے کے کافی بار یو این جی اے میں بول چکا ہے, بٹ انڈیا بھی نہ بول رہا ہے کہ یو نو دس ڈسکشن گوئنگ آن کہ ٹیبیٹ وغیرہ کو لے کے ون چائنا پالیسی تائیوان کو لے کے کرے یا نہ کرے. سو وہ سب ڈسکشنز چل رہی ہیں.
آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دا پرنٹ اخبار میں سفارتکاری کے موضوع پر ایڈیٹر نیامما باسو, مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال اور چین میں اے پی پی کے خصوصی نمائندہ ہوا کرتے تھے مسعود ستار, بہت شکریہ اور خدا حافظ.
پروگرام جہان رنگ میں ماہرین کی گفتگو آپ نے سنی, اور اب پیش خدمت ہے بہجت جیلانی کی تیار کردہ صحت سے متعلق ایک رپورٹ.
بچے کی پیدائش کے بعد خون اگر معمول کے مطابق بند نہ ہو تو ماں کی موت واقع ہو سکتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 1,27,000 خواتین بچے کی پیدائش کے بعد اضافی خون بہنے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں, لیکن اب کچھ امید افزا علامتیں نظر آنے لگی ہیں. ایک ایسی نئی دعا کی ایجاد ہوئی ہے جو ایسی ایک تہائی عورتوں کی زندگی بچا سکتی ہے جو بچے کو جنم دینے کے بعد خون کے نہ رکنے سے مر سکتی ہیں. وائس آف امریکہ کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 14 ملین یا پھر 1,40,00,000 عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد خون کے نہ رکنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ہر سال 1,20,000 سے زائد ماں بننے والی عورتیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. یہ اموات اکثر ایسے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں طبی نگہداشت معیاری نہیں ہوتی. لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ڈاکٹر نائک بلو کا کہنا ہے,
several factors that could be attributed to PPH death that could contribute to PPH death in Nigeria.
لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ڈاکٹر نائک بلو کہتے ہیں کہ نائجیریا میں متعدد عوامل ایسے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون بہنے سے ہونے والی اموات کا باعث بن جاتے ہیں. ان میں سے بعض کی نوعیت سماجی ہے جس میں تاخیر کا ہو جانا یا فنڈس کے فقدان جیسے عوامل شامل ہے, پھر بعض اوقات ہسپتالوں میں مناسب ساز و سامان نہیں ہوتا یا پھر اس کے علاج معالجے کے لیے درکار صلاحیت کی کمی ہوتی ہے, پھر بعض اوقات آپ کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن حال ہی میں خواتین کے لیے ایک جائزے کا اہتمام کیا گیا جسے وومن ٹرائل کا نام دیا گیا. اس جائزے سے پتہ چلا کہ ٹرانیکسیمک اور ٹی ایکس اے نامی دوا سے خون بہنے کی زیادتی سے ہونے والی اموات میں 31% تک کمی ہو گئی, لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو پیدائش کے 3 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کروایا جائے. یہ دوا سستی بھی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی مضر نہیں, اس کی تیاری بھی آسان ہے اور اثرات بہت مؤثر ہیں.
وومن ٹرائل از ویری امپورٹنٹ فار نائجیریا اینڈ انڈیڈ فار دی انٹائر ورلڈ.
اس میڈیکل ٹرائل کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر بوکولا فاول کہتے ہیں کہ وومن نامی یہ جائزہ نہ صرف نائجیریا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیچیدگی 25% یا اس سے بھی زیادہ شرح کے ساتھ ماؤں کی موت کا باعث بن جاتی ہے. یہ دوا خواتین کے ایام کے دوران زیادہ خون کی شکایت رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اسے بچے کی پیدائش کے بعد خون کی زیادتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تحقیق کار کہتے ہیں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جائزے کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ میسر ہوں اور اس دوا کو بھی ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے. بیچے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جہان رنگ ختم ہوتا ہے. اب میزبان عمر عباس چاپکن کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکہ